شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. محترم پروفیسر محمد جمن صاحب، نائب ناظم اعلی جمعیت اہل حدیث سندھ، اور اس اسٹیج پر موجود بہت سے علماء کرام اور پنڈال میں تمام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ سب کو اور خاص طور پہ پروفیسر جمن صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک انتہائی کامیاب کانفرنس آپ نے ترتیب دی اور بہت سے اچھے موضوعات پر علماء کے خطابات کرائے اور ساتھیوں کو سنوائے. یہ ایک بہت بڑی کانفرنس کا منظر مجھے دکھائی دے رہا ہے، اور جب میں راستے میں آ رہا تھا تو محسوس ہوا کہ آدھے افراد جا چکے ہیں، اگر وہ بھی ہوتے تو اور زیادہ تعداد یہاں موجود ہوتی. تو یہ الحمد للہ آپ کی محنت کی صداقت اور کامیابی کی دلیل ہے. اللہ رب العزت اخلاص عطا فرمائے اور آپ کی اس محنت کو قبول فرما لے، اور آپ تمام احباب جو اپنے گھروں سے آئے، اللہ رب العزت آپ کے اٹھے ہوئے ایک ایک قدم کو برکتوں اور رحمتوں سے بھر دے اور قبول فرما لے. یہ قدم بڑے مبارک ہوتے ہیں جو دینی پروگراموں کے لیے اٹھتے ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص کسی راہ پر چلے طلب علم کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یہ سفر آپ کا اور یہ چلنا محض اجلاس کے لیے نہیں تھا, بلکہ یہ قدم انشاءاللہ اللہ کی جنت کی طرف اٹھے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مزید توفیق ارزاں فرمائے. سورہ القارعہ کی تفسیر, یہ مضمون مجھے دیا گیا ہے اور اب چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا اس لیے اختصار کے ساتھ چند باتیں گوش گزار کروں گا, ایک سادہ سے ترجمہ کے ساتھ اور مختصر سی تشریح کے ساتھ. یہ سورہ القارعہ مکی سورت ہے, مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, 11 اس کی آیات ہیں. مکی سورتوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کی آیتیں چھوٹی چھوٹی اور عام طور پہ قیامت کے ذکر پر مشتمل ہوتی ہیں. مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف تین چیزوں پر تھی, ایک توحید, دوسرا آپ کی رسالت اور تیسرا قیامت کا اثبات. کیونکہ مکہ مکرمہ میں انہی تین جاہلیتوں کا آپ کو سامنا تھا, لوگ توحید کو نہیں مانتے تھے اور آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تھے اور قیامت کو نہیں مانتے تھے. لہذا ان 13 سالوں میں آپ کی دعوت انہی تین نکات پر مرکوز رہی, آپ نے توحید بیان کی اور اپنی رسالت کا اثبات لوگوں کے سامنے پیش کیا اور پھر آخرت کی دعوت دی اور آخرت کو ثابت کیا مختلف دلائل کے ساتھ, نقلی اور عقلی دلائل کے ساتھ. یہ سورہ بھی اس کا موضوع بھی آخرت ہی ہے, قیامت اور قیامت کا منظر, قیامت کے چند احوال اور احوال, یہ اس سورت کا موضوع ہے. اور ہمیں گاہے بگاہے بلکہ ہر وقت آخرت کا تصور اپنے ذہنوں میں قائم رکھنا چاہیے اور آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ دل نرم ہو اور آخرت کی طرف متوجہ ہو اور ایسے کاموں کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دے جو آخرت میں کام آئیں گے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, القیس من دان نفسہ وامن لما بعد الموت, عقل مند اور دانا انسان وہ ہے جو دنیا میں آخرت کا تصور کر کے اپنا حساب خود ہی لیتا رہے. قیامت کے دن حساب ہوگا لیکن خود اپنے آپ کو جانچتا رہے, پرکھتا رہے, حساب لیتا رہے اور پھر وہ آمد علی ماں بعد الموت ایسے کام شروع کر دے جو آخرت میں کام آئیں گے, مرنے کے بعد کام آئیں گے. مرتے ہی قیامت قائم ہو جاتی ہے تو قیامت کے بعد جو عمل کام آئیں گے وہ کام شروع کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ یسمعکم من عذاب القبر. میں نے یہ سوچا کہ دعا کروں کہ اللہ رب العزت تمہیں تھوڑا سا عذاب قبر سنا دے. اور عذاب قبر جو ہے یہ آخرت کے عذاب کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے. آخرت کا عذاب اشد ہے, اس سے سخت ہے. تو میں نے کئی بار یہ خواہش کی کہ دعا کر دوں کہ اللہ رب العزت تمہیں تھوڑا سا عذاب قبر سنا دے, لیکن پھر میں نے دعا نہیں کی. اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے, کوئی قبرستان نہیں جائے گا اور قبرستان کے تصور ہی سے لوگ بھاگ جائیں گے, اس لیے میں نے دعا نہیں کی. تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ آخرت کا جو عذاب ہے وہ کتنا خطرناک ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا فما تاجعتم نساءکم علی فرشکم. جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو کہ کیا ہونے والا ہے مرنے کے بعد, کیا احوال ہوں گے اور کیا وہ گھڑیوں اور ساعات ہوں گی. اگر تم جان لو لضحکتم قلیلا, تم ہنسنا بھول جاؤ, ولا بکیتم کثیرا, اور مستقل رونے بیٹھ جاؤ. وما ضاجعتم نساءکم علی فروشکم, اور جو بستروں کی نیندیں اور جو بستروں کی لذتیں ہیں وہ بھول جاؤ, فراموش کر دو. سونا بھول جاؤ, بستروں کی لذتیں بھول جاؤ. اگر تم وہ کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں, تو کیا وہ احوال ہیں؟ یہ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے. تو یہ جو مضمون دیا گیا اسی لیے کہ آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو, اور کبھی آخرت کو فراموش نہ کریں. ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ فیذرون وراءہم یوما ثقیلا. فرمایا کہ یہ لوگ کتنے بھولے ہوئے ہیں, دنیا کی محبت دل میں بسائی ہوئی ہے, اور وہ جو بھاری بھرکم دن ہے بڑا سخت, اسے فراموش کیے بیٹھے, اس کا نہیں سوچتے, بس دنیا کا سوچتے ہیں. ہائے دنیا, دنیا اور دنیا, اور آخرت کا نہیں سوچتے. تو یہ لوگ انتہائی قابل تعجب ہیں کہ جن کے سامنے آخرت کھڑی ہے, موت کھڑی ہے, اور وہ سب کو بھول کر فراموش کر کے بس دنیا ہی کے بارے میں سوچتے ہیں, اور دنیا کے حصول کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھی مٹا دیتے ہیں, کوئی فکر نہیں کرتے. تو آخرت کی فکر ہونی چاہیے. یہ سورت اس میں کچھ تعارف موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ, مل قارعہ, القارعہ قرع سے ماخوذ ہے, اور قرع کا معنی دستک دینا, آواز دینا. یہ قیامت کا ایک نام ہے, یہ قیامت قارعہ ہے. یہ کھڑکھڑاہٹ پیدا کرنے والی, آواز پیدا کرنے والی, بڑی خطرناک آواز کے ساتھ قیامت قائم ہوگی. سور پھونکا جائے گا, ایک ایسی کڑک جو کلیجوں کو پھاڑ دے گی, کانوں کے پردوں کو پھاڑ دے گی. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الصاخہ, ایک ایسی چیخ جو لوگوں کو بہرا کر دے گی, کانوں کے پردے پھاڑ کر لوگوں کو بہرا کر دے گی. یہ قیامت کا تعارف الحاق, جو حق کے ساتھ ثابت ہونے والی, اللہ کا امر بھی ثابت ہوگا, قائم ہوگا, اور جو خبریں دی ہیں اللہ رب العزت نے حساب و کتاب کی اور میزان اور پلے صراط کی, یہ تمام حقاً سامنے آئیں گے اور ثابت ہوں گے. سارا مراحل سے گزرنا ہوگا. یہ قیامت کے نام ہے الطامۃ الکبریٰ, سب سے بڑی ہولناکی, اس سے زیادہ ہولناک کوئی چیز نہیں. تو الغاشیہ, چھا جانے والی, لوگوں کو ڈھانپ لے گی خوف و ہراس کے ساتھ. نفسی نفسی کا عالم ہوگا جب قیامت قائم ہوگی. تو القارعہ آواز پیدا کرنے والی, جس کا قائم ہونا بڑی خطرناک آواز کے ساتھ ہوگا, سور کی آواز. پھر جب یہ زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے, ان کی آوازیں. سورج چاند ستارے بے نور بھی ہوں گے اور ٹکڑے ٹکڑے بھی ہوں گے, ان کی آوازیں. غور تو کرو, یہ آوازیں اکٹھی جب برآمد ہوں گی تو کیا حال ہوگا, کتنا خوف اور دہشت طاری ہوگا انسانوں پر. القارعہ, مل قارعہ, آپ کیا جانیں یہ قارعہ کیا ہے, یہ کھڑکھڑاہٹ کیا ہے, یہ خطرناک آواز کیا ہے؟ مل قارعہ. طلبہ کچھ یہاں بیٹھے ہیں, مبتدا خبر ہے, اور علماء نے یہ ما جو استفہامیہ ہے اسے خبر بنایا. القارعہ مبتدا ہے اور ما استفہامیہ خبر, اور زور خبر میں ہوتا ہے. جو خبر کسی کے بارے میں آپ دیں گے اس میں زور ہوتا ہے. تم کیا جانو یہ قارعہ کیا ہے, کتنی ہولناک چیز ہے, کتنی عجیب چیز ہے. بما ادراک ما القارعہ, یہ تاکید ہے, اور آپ کیا جانیں یہ قارعہ کیا ہے. تو یقیناً یہ شدت کا اظہار مقصود ہے, قیامت کا قائم ہونا بڑا تکلیف دہ ہوگا. سوال یہ کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کیوں ہوگی, قیامت قائم ہوگی اتنی ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ. پہاڑ جیسا کہ آگے آپ سنیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, چاند اور سورج ستاروں کا نور سلب ہو جائے گا, ایک عجیب تاریکی اور اندھیرا ہوگا. تو اتنی ٹوٹ پھوٹ کیوں ہوگی؟ واللہ اعلم. لیکن نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. آپ کا ارشاد گرامی صحیح بخاری کی حدیث کہ لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الناس, کہ قیامت نہیں قائم ہوگی مگر بدترین لوگوں پر. اور ایک حدیث میں لا تقوم الساعۃ الا علی حثالۃ من الناس, قیامت قائم ہوگی ایسے لوگوں پر جو حثالہ قسم کے ہوں گے. حثالہ ردی قسم کے لوگ, جب آپ کوئی چیز چھانتے ہیں تو جو اصل چیز وہ چھن جاتی ہے اور باقی جو چیز بچتی ہے وہ ردی, جس کو آپ پھینک دیتے ہیں, ردی قسم کے لوگ, پھینکے جانے کے قابل, ٹھکرائے جانے کے قابل. ردی قسم کے کیوں ہوں گے؟ ایک اور حدیث, لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین کی پشت پر ایک شخص بھی اللہ کو ماننے والا ہوگا اور اس کی توحید کو ماننے والا ہوگا. ایک موحد کی خاطر دنیا قائم ہے, سورج طلوع ہو رہا ہے, غروب ہو رہا ہے, نظام چل رہا ہے, بارشیں برس رہی, اناج پیدا ہو رہا ہے, ایک موحد کی خاطر. اور یہ وقت آئے گا اس ہستی بسی دنیا میں موحد ایک ہی بچے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان الاسلام بدا غریبا وسیعود کما بدا غریبا, اسلام کا آغاز اجنبیت اور غربت سے ہوا, اور ایک وقت آئے گا اسی غربت پر اسلام لوٹے گا. اور اسلام کا آغاز کیا تھا؟ عمر ابن عباس نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا تھا, من تبع کا ہے علی ھذا الامر یا رسول اللہ, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تک کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا, آپ کی دعوت قبول کی؟ فرمایا کہ عبد وحر, صرف دو نے, ایک آزاد ہے ایک غلام ہے, آزاد ابو بکر اور غلام بلال حبشی رضی اللہ عنہ. یہ اسلام کا آغاز ہے, اسی پر اسلام لوٹے گا. تو یقیناً ایک وقت آئے گا سچے اسلام کو ماننے والے اور سچی توحید پر قائم ایک دو افراد ہی ہوں گے, ان کی خاطر نظام چلے گا پوری دنیا کا. اور جب یہ بھی نہیں رہیں گے, سارے مشرق ہوں گے, غزالہ اور بد کردار لوگ, اللہ کے غصے کو دعوت دینے والے, اس کے غضب کو للکارنے والے. کیونکہ اللہ تعالی صاحب غیرت, ان اللہ یغار وان العبد یغار, بندے کو غیرت آتی ہے اللہ کو بھی غیرت آتی, یہ اللہ کی صفت غیرت. یہ غیرت تغیر سے ہے, تغیر کو مانا تبدیلی. غیرت کو غیرت کیوں کہا گیا؟ کہ یہ ایک واحد چیز ہے جو سب سے زیادہ انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتی. کوئی انسان کی غیرت کو دلکارے, اس کی عزت سے کھیلے, اس کی غیرت کو جو ہے وہ جگانے کی کوشش کرے, تو اس کا غصہ قابل دید ہوتا ہے. اللہ کو بھی غیرت آتی. اللہ تعالیٰ نے اپنی غیرت کا تعارف اسی لفظ سے کرایا جو انسان کی غیرت کا لفظ ہے, غیرت, تاکہ ہم سمجھ لیں کہ یہ غیرت کیسی ہوگی. غیرت اللہ تعالی ان یاتی العبد ما حرم علیہ ربہ. اللہ کو غیرت کب آتی ہے؟ جب بندہ کو ایسا کام کرے جو اللہ نے حرام کیا. وہ حرام اگر چھوٹا ہے تو غیرت کی کیفیت اور ہوگی, اور وہ حرام اگر بڑا ہے تو غیرت کا انداز کچھ اور ہوگا, اور اگر وہ حرام گناہ کبیرہ کی شکل میں ہے تو غیرت کا انداز کچھ اور ہوگا, اور اگر وہ حرام اکبر الکبائر, سب سے بڑا گناہ شرک, تو اس کی غیرت کا عالم کیا ہوگا, اس کی غیرت کا عالم کیا ہوگا. تو پوری دنیا کے سارے انسان ایک گناہوں کے طوفان میں ڈوبے ہوں گے, اور کوئی موحد باقی نہیں ہوگا, سارے مشرک اللہ کی غیرت کو دلکارنے والے, اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی اس ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ. سارا نظام عالم فنا ہو جائے گا, یہ ساری دنیا اللہ تعالی کی غیرت کو دلکارنے والی ہوگی. اس لیے فرمایا کہ ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء, سب سے بدترین لوگ وہ ہیں کہ جب قیامت قائم ہو وہ زندہ ہو, وہ سب سے بدترین لوگ. تو یہ القارعہ, یہ دستک, یہ آواز, شدید ترین آواز, یہ ٹکرانے کی آواز, ٹوٹ پھوٹ کی آواز, سور پھونکے جانے کی آواز, ان آوازوں کو برداشت کیسے کیا جائے گا؟ تو القرع آواز کو بولتے ہیں. صحابہ کا ذکر ہو رہا تھا, صحابہ کے ادب کے تعلق سے قرع کے لفظ کی مناسبت سے ایک حدیث ذہن میں آ گئی کہ صحابہ کرام کس طرح نبی علیہ السلام کا احترام کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ کنا نقرع باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاظافر, ہم نبی علیہ السلام کے دروازے کو دستک دیتے تھے ناخن کے ساتھ, ناخن کے ساتھ آہستہ آہستہ, یعنی یہ نہیں کہ زور زور سے ہاتھ مارا جائے, اس کو ادب کے خلاف سمجھتے تھے. ہو سکتا ہے اللہ کے نبی گھر میں سوئے ہوں, آرام کر رہے ہوں, اگر زور سے آواز پیدا کریں گے تو آپ کی نیند میں خلل آئے گا. تو چونکہ کمرہ چھوٹا, یہ آہستہ دستک کی آواز بھی آپ تک پہنچ سکتی ہے اگر آپ جاگ رہے ہوں. یہ اس نے ادب صحابہ کرام کا کہ دروازہ پیٹتے نہیں تھے بلکہ اپنے ناخنوں سے آہستہ آہستہ بجاتے تھے کہ اگر آپ جاگ رہے ہوں تو سن لیں اور دروازہ کھول لیں, اور اگر آپ سو رہے ہوں تو اتنی ہلکی آواز آپ کے آرام میں خلل پیدا نہ کر سکے. یہ القر کنا نقرع, اسی نقرع سے القارع. تو یہ دستک بڑی ہولناک دستک, قیامت کا وقوع بڑا ہولناک ہے, یہ طامہ ہے, یہ ساخہ ہے, یہ غاشیہ ہے, یہ حاقہ ہے. یہ نام قیامت کے خود قرآن نے ذکر کی, اور آگے قیامت کے تعلق سے کچھ خبریں دی گئیں. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, اس دن لوگ کیا ہوں گے؟ لوگ ان کی حالت کیا ہوگی, کس طرح اٹھیں گے؟ کل فراش المبثوث, فراش وہ جانور, وہ کیڑے مکوڑے جن کو آپ پروانہ کہتے ہیں, جو آگ کے ارد گرد منڈلاتے ہیں اور آگ میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں, بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند لوگ ہوں گے. یہ پروانوں کی تشبیہ کیوں دی گئی؟ کئی چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے. اللہ اکبر, ایک تو کثرت ثابت کرنے, لوگوں کی کثرت, کہ لوگوں کے جھنڈ نظر آئیں گے پروانوں کی مانند. دوسرا ان کا منتشر ہونا, جس طرح پروانے منتشر ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، یہ لوگوں کی کیفیت ہوگی. اور تیسرا، پروانے بڑی کمزور مخلوق ہے، لوگ انتہائی کمزور ہوں گے. کہاں گئی وہ پہلوانیاں، وہ بادشاہتیں، وہ دولتیں، وہ طاقت کے گھمنڈ؟ نہیں، پروانوں کی طرح تمہاری حالت ہوگی، بالکل کمزور. اور چونکہ پروانے آگ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، جب قیامت قائم ہوگی ان میں بھی اکثر وہی لوگ ہوں گے جن کا قصد رخ آگ کی طرف ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے کہے گا، ابعث بعث النار، اے آدم جہنم کا لشکر تیار کرو. آدم علیہ السلام عرض کریں گے، وما بعث النار یا رب، یا اللہ جہنم کا لشکر کیا ہے؟ فرمایا کہ من کل الف 999، ہر ہزار میں سے 999 جہنم، ہر ہزار میں سے 999 جہنمی، ایک جنتی. یہ جہنم کا لشکر. تو اللہ تعالی نے قیامت کے وقوع پر لوگوں کا اٹھنا اور ان کا منتشر ہونا، اس کو تشبیہ دی پروانوں کے ساتھ. اس تشبیہ میں ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے پروانے آگ میں چل جاتے ہیں، آگ میں کودنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح لوگ بھی ان میں جو اٹھیں گے اکثر ان میں سے آگ ہی کا لقمہ بننے والے. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انی لآخذ غیظکم عند النار وانتم تقحمون فیہا، میری یہ خواہش ہے کہ تمہیں ابھی سے تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ لوں، جہنم سے بچا لوں، لیکن تم پروانوں کی مانند جہنم میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو. میری کوشش تم کو بچانے کی ہے، تم کو نکالنے کی ہے، اور تمہاری کوشش جہنم میں کودنے کی اور جہنم میں جلنے کی ہے. یہی ایک مخلص داعی کا کردار، اس کی دعوت کا انداز کیا ہو کہ لوگوں کو جلنے سے بچاؤ، لوگوں کو ابھی سے ان کو ایسا علم دے، ایسی توجیہ دے کہ ابھی سے گویا کھینچ لے ان کو جہنم سے، ایسا اس کا تعلق ہو اپنے سامعین کے ساتھ. نہ یہ کہ ہنسی مذاق میں ان کا وقت ضائع کرے، یہ کوئی منہج نہیں. تو یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، لوگ جو ہیں وہ کس طرح ہوں گے، کس طرح اٹھیں گے؟ منتشر پروانوں کی مانند، باعتبار کثرت کے، باعتبار انتشار کے، باعتبار ضعف کے، اور باعتبار اس کے کہ چونکہ پروانے جہنم میں، پروانے آگ میں کودنے کی کوشش کرتے ہیں اور جلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان اٹھنے والوں میں اکثر لوگ پروانوں کی مانند جہنم ہی کا لقمہ بنے. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، اور پہاڑ یہ کس طرح ہوں گے؟ دھنی ہوئی روئی کی مانند. کبھی روئی آپ دھنے تو چھوٹے چھوٹے ذرے اوپر اڑتے ہوئے دکھائی دیتے. یہ پہاڑوں کا انداز اور پہاڑوں کی کیفیت ہوگی. الگ بڑے بڑے پہاڑ، کبھی آپ نے پہاڑ دیکھے ہوں، کبھی شمالی علاقوں میں جائیں، وَإِذَا الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ کس طرح زمین میں کاٹ دیے گئے، اتنے مضبوط، اتنے سخت، جا کے ان کی شدت ملاحظہ کریں. لیکن جب قیامت قائم ہوگی، یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں یہ دھنی ہوئی روئی کی مانند اڑیں گے. انسان یہ منظر دیکھ سکے گا، اس طرح پہاڑوں کا اڑنا؟ قرآن کریم نے پہاڑوں کے تعلق سے ان کے مختلف انداز اور کیفیات بیان کیے ہیں قیامت کے قائم ہونے کے بعد. یہاں دھنی ہوئی روئی کا ذکر، اور ایک مقام پر ینصفها ربی نصفا، میرا پروردگار جب قیامت قائم ہوگی ان پہاڑوں کو راکھ بنا کے اڑا دے گا اور بکھیر دے گا. یہ تصور کوئی، منظر کوئی دیکھ سکے گا؟ اتنے بڑے بڑے پہاڑ راکھ میں تبدیل ہو کر بکھر جائیں گے، بکھیر دیے جائیں گے. وَسُجِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا،
یہ بھی ایک انداز کہ بالآخر پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور وہ سراب ہو جائیں گے. سراب لاشے ہوتی دور سے, آپ کہیں جیسے کوئی صحرائی علاقہ ہو لگتا ہے کہ پانی ہے دور, قریب پہنچے وہ ایک محض چمک ہوتی, ایک دھوکہ ہوتا ہے, پانی نہیں ہوتا, وہ لاش ہے, پانی موجود نہیں ہے, سراب لاش ہے ہوتی ہے. یہ پہاڑ جو اتنی سخت مخلوق ہے, اتنی بڑی مخلوق ہے, زمین میں گڑی ہوئی, جب قیامت قائم ہوگا ہوگی تو ان پہاڑوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ کبھی یہ نظر آئیں گے دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے ہوئے, اور کبھی نظر آئیں گے راکھ کی طرح بکھرتے ہوئے, اور کبھی بالآخر پھر یہ پہاڑ سراب بن کر گم ہو جائیں گے اور مفقود ہو جائیں گے. کہاں گئے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ کی حکومت, اللہ کی قدرت, اتنی شدید مخلوق بالآخر مفقود ہو جائے گی اور گم ہو جائے گی. وسیرت الجبال فکانت سرابا, یہ پہاڑ سراب ہو جائیں گے, سراب لاش ہے ہوتی ہے, پہاڑوں کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. یہ قیامت کا وقوع ہے, کتنی ہولناک ہے, کتنی شدت اور ہولناکی. اور آگے قیامت کے نتیجے کے تعلق سے, لوگوں کے نتائج کے تعلق سے ایک بات, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات میرے مسلک اہل حدیث کی حقانیت کا نشان ہے. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, جس کا میزان بھاری ہو گیا وہ بڑی پسندیدہ زندگی میں ہوگا, اس کو وہ زندگی دی جائے گی جو وہ خود پسند کر لے. میرے بندے جو چاہے لے لے, جو چاہے کر لے, جو تجھے پسند ہے وہ کر لے. عیشت الراضیہ, لیکن کس کو؟ جس کا آج وزن بھاری ہو جائے. یہ اشارہ قیامت کے حساب کے ایک مرحلے کی طرف ہے. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, ایک وقت آئے گا, ایک مرحلہ آئے گا, ہم بندوں کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں گے, ترازو گاڑ دیا جائے گا بندوں کے اعمال تولنے کے لیے, اور فردن فردن ایک ایک بندے کے اعمال تولے جائیں گے, فردن فردن ایک ایک بندے کے اعمال تولے جائیں گے. فاما من ثقلت موازینہ, جس کے موازین بھاری ہو گئے. یہ موازین کے دو معنی ہو سکتے, ایک میزان کی جمع, دوسرا موزون کی جمع. میزان بمانہ ترازو, ترازو تو ایک ہی ہے مگر اس کو جمع کے صیغے میں ذکر کرنا اس کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنا مقصود ہے. بڑا میزان, اتنا بڑا میزان کہ اس ایک میزان کو جمع کے صیغے سے ظاہر کیا گیا. وہ چیز کیا چھوٹی ہوگی جس کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان, ساتوں زمینیں اور ساری مخلوقات سما جائیں؟ وہ چیز کیا چھوٹی ہوگی؟ اس میزان کی ہیبت ہی اتنی, اتنا بڑا ترازو میزان, بندے کو وہاں لایا جائے گا اور بندے کے سامنے اس کے اعمال کو تولا جائے گا. میزان کی جمع موازین, اور دوسرا موزون کی جمع علی غیر القیاس موازین. موزون وہ شے ہے, وہ عمل ہے جو عند اللہ وزنی ہو, موزون ہو, عند اللہ وہ قابل قدر ہو, عند اللہ وہ وزنی ہو, عند اللہ مقبول ہو, وہ موزون ہے. اور موزون ہی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرے گا. جو عمل موزون نہیں بن سکے گا وہ قطعاً حسنات کے پلڑے کو بھاری نہیں کر سکے گا. تو موزون بھی درست ہے, میزان بھی درست ہے. یہ نیکیوں کا پلڑا کیسے بھاری ہوگا؟ یہ دوسرا سوال یوں سمجھ لیں کہ میزان کیوں قائم ہوگا, ظاہر ہے کہ اعمال تولنے کے لیے، لیکن اعمال کیوں تولے جائیں گے؟ حساب و کتاب تو ہو چکا، اعمال کی گنتی ہو چکی، صحائف کھل چکے، اعمال ملاحظہ ہو چکے، گواہیاں آ چکی، فرشتوں کی گواہیاں آ چکی، زمین کی شہادتیں آ چکی، کیونکہ انسان نے جو کچھ کیا اس زمین کی پشت پر کھڑے ہو کر کیا، زمین اپنے راز اگل دے گی، اگل چکی، تو اور کیسا حساب چاہیے؟ گواہیاں بھی آ چکی ہیں، ملائکہ کی وہ صحیفے بھی کھل چکے، اور وہ علام الغیوب ایک ایک عمل کا حساب لے چکا، ایک ایک عمل کا. لن یزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسر عن خمس. اور پہلی چیز کیا ہے؟ ان حیاتہ فیما امضا، میرے بندے اپنی پوری زندگی کا حساب دے، ایک ایک لحظے کا، ایک ایک رات کا، ایک ایک دن کا، ایک ایک گھڑی کا. تو وہ اللہ علام الغیوب ایک ایک گھڑی کا حساب لے چکے. اب یہ اعمال تولے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ ایک عظیم مقصد کے لیے، اور وہ مقصد ہی بحمد اللہ مسلک اہل حدیث کی دعوت، کہ تم نے عمل تو کیے مگر یہ عمل معیاری بھی ہیں یا نہیں، ان میں کوئی وزن بھی ہے یا نہیں، کھوکھلے تو نہیں ہیں، بظاہر نیکیاں دکھائی دے رہی ہیں، اندر کیا ہے ان کے، کوئی معیار ہے یا نہیں؟ جن اعمال کی گنتی ہوئی ان اعمال کو تولا جا رہا ہے معیار چیک کرنے کے لیے. معیار کیا ہے؟ عمل کا معیار دو چیزیں، ایک اخلاص. اگر بندہ عمل کرنے والا ریاکار ہے تو اس کا عمل موزون نہیں ہوگا، کوئی اس میں وزن نہیں ہوگا، کسی وزن کے قابل نہیں ہوگا. اور عمل کا دوسرا معیار یہ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہو. اگر آپ کے طریقے کے خلاف ہے تو وہ عمل بھی موزون نہیں ہوگا، وزن کے قابل نہیں ہوگا، اس میں کوئی ثقل نہ ہوگا. اور یہ ہماری دعوت، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو اور اللہ کے حبیب کی اتباع کرو. جو عمل اتباع سے خالی ہے وہ برباد ہے. اس عمل کی گنتی تو ہوئی لیکن جب معیار کا حساب آیا تو چونکہ پیارے پیغمبر کی اتباع نہیں تھی، کوئی اس کا وزن نہیں ہوگا، کوئی اس کا وزن نہیں ہوگا. فاما من ثقلت موازینہ، لیکن وہ خوش نصیب انسان جس کا عمل وزن بنا گیا اور پیدا کر گیا، اور اس کا پلڑا حسنات جو ہے وہ بھاری ہو گیا. فہو فی عیشت راضیہ، تو اس کی زندگی بڑی پسندیدہ ہوگی، بڑی پسندیدہ زندگی، راضیہ مرضیہ، پسندیدہ زندگی جس میں کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہوگا، کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، جو رزق چاہیں گے حاصل ہوگا، جس طرح چاہیں گے ملے گا. چاندی اور سونے کی اینٹوں کے محلات، مسک کے گارے سے بنے ہوئے، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں جن میں کوئی سکر نہیں ہوگا، اور جناب شہد کی نہریں اور پانی کی نہریں، 70 حوریں، دنیا کی عورتوں میں سے 2-2 عورتیں ہر جنتی کو دی جائیں گی. فی عیشت راضیہ، بڑی پسندیدہ زندگی، لیکن کب؟ جب یہ میزان حسنات بھاری ہو. بڑا کڑا مرحلہ ہے یہ حساب کا، اعمال کی گنتی کافی نہیں ہے. گو آپ نے نمازیں پوری پڑھی ہو، حج کیا ہو، زکاتیں پوری دی ہو، عشر پورا دیا ہو، روزے پورے رکھے ہو، اتنا کافی نہیں ہے جب تک ان سارے اعمال میں معیار نہ ہو. اور معیار کیا ہے؟ کہ عمل کرنے والا مخلص ہو اور عمل کرنے والا ہر عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا متبع ہو. یہاں کامیابی انہی کو ملے گی. امام الانبیاء کی اتباع کرنے والے وہ لوگ کہاں جائیں گے جن کے عمل میں بدعت شامل ہے، جن کے عمل میں آبا اجداد کی پیروی شامل ہے، جن کے عمل میں باپ دادا کی تقلید شامل ہے، جن کے عمل میں پیروں وڈیروں اور مرشدوں کی تلقین اور تقلید شامل ہے، جن کے عمل میں اماموں کی تقلید شامل ہے، وہ تو وزن کے قابل نہیں ہوں گے. آپ یہ بات نہیں جانتے کہ صاحب المیزان جبریل امین ہوں گے. میزان پر ڈیوٹی جبریل علیہ السلام کی ہوگی. اللہ کی وحی ہر پیغمبر کی طرف لانے والے وہ عمل کو دیکھیں گے. جو عمل اللہ کی وحی کے مطابق ہوگا، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوگا، اس عمل کو میزان میں رکھیں گے. خود میزان میں یہ صلاحیت ہوگی کہ جو عمل سنت رسول کے مطابق ہے اسے تولے گا اور خوب تولے گا، اس کا وزن خوب بڑھے گا. ایک کھجور دینے والا اگر مخلص ہے اور اس کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع کا جذبہ موجود ہے تو اس کی آدھی کھجور قیامت کے دن احد پہاڑ بن چکی ہو. ذکر کا ایک کلمہ آدھے میزان کو بھر سکتا ہے. سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملاہ. صرف سبحان اللہ، صرف سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دے گا، الحمدللہ پورے میزان کو بھر دے گا. لیکن اساس تو ہو نا، اخلاص کی اساس اور اللہ کے پیغمبر کی غلامی اور سچی اتباع کی اساس. آپ کے ہاتھوں میں اگر کسی اور کی اتباع کے سرے ہوں گے اور آپ نیکیاں بجا لائیں کوئی فائدہ نہیں. تو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. آج جن کے اعمال نامے نیکیوں کے بھاری ہو گئے، پلڑے بھاری ہو گئے، ان کی زندگی بڑی پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اعمال کو بھی تولے گا، اللہ تعالیٰ صاحب اعمال کو بھی تولے گا، انسان کو بھی تولے گا، انسان کے اعمال کو بھی تولے گا، اور وہ صحیفے جو فرشتوں نے دنیا میں لکھے اللہ ان صحیفوں کو بھی تولے گا. بڑا کڑا حساب، وزن کا مرحلہ بڑا کڑا ہے. فرمایا کہ اما من خفت موازین فامه هاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. لیکن جس شخص کا یہ پلڑا ہلکا پڑ گیا نیکیوں کا، کتنا ہلکا پڑ گیا، کتنا ہلکا، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ توزن الحسنات والسیئات فمن رجحت سیئات ولا حسنات مثقال حبت خردل دخل النار. جس شخص کے گناہ جو ہیں وہ نیکیوں سے ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے، وزن ہوا اور گناہ جو ہیں ایک رائی کے دانے کے برابر زیادہ وزنی ہو گئے، اور نیکیوں کا پلڑا ایک رائی کے دانے کے برابر ہلکا پڑ گیا. فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں جائے گا. یہ اللہ کا حساب، کتنا کڑا مرحلہ ہے، کتنا دقیق حساب ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دنیا میں اپنی زندگی کو نیک بنائیں، قدم قدم پر نیکیاں کریں، جو نیکی سامنے آئے اسے یہ سوچ کر کر گزریں، ہو سکتا ہے یہ نیکی کل قیامت کے دن میرے پلڑے کو بھاری کر دے، میرے میزان کو بھاری کر دے. ہمارے سامنے نیکیاں آتی ہیں ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم غافل ہیں، لیکن نہیں، اگر یہ سوچ کر اس نیکی کو انجام دے ڈالیں ہو سکتا ہے یہی نیکی میرے پلڑے کو بھاری کر دے، تو ممکن ہے کہ وہ نیکی ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کا یہ میزان ہلکا پڑ گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، اس کا ٹھکانہ ہاوی ہے. اس کا جو ہے وہ ہاوی ہے. کے دو معنی، یہ دماغ جو ہے، یہ دماغ کی ہڈی، اسے کہا جاتا ہے. قیامت کے دن جس کو جہنم میں پھینکا جائے گا سر کے بل پھینکا جائے گا، سیدھا اس کا سر جو ہے نیچے جا کر لگے گا، اس طرح اس کو پٹکا جائے گا. بلکہ بعض لوگوں کو محشر کے میدان میں ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا, ان کا سر جو ہے وہ زمین سے گھسیٹتا ہوا آئے گا. حدیث میں وہ عالم دین, وہ قاری قرآن, وہ شہید اور وہ سخی, ان کے واقعات موجود ہیں, ان کے واقعات موجود ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہیں باری باری. اللہ پوچھے گا میرے بندے کیا عمل لے کر آئے. قاری کہے گا تعلمت القرآن وعلمت, میں نے قرآن پڑھا اور پڑھایا. فرشتے کہیں گے کذبت, جھوٹ بول رہے, جھوٹ بول رہے. دعا کریں جب ہماری یہ حساب کا مرحلہ آئے تو فرشتے کذبت نہ کہیں, فرشتے کذبت نہ کہیں گے جھوٹ بولتا. فرشتے کذبت کیوں کہیں گے؟ کیونکہ فرشتوں کے پاس جو اہل جنت کی فہرست ہے اس میں اس کا نام نہیں. قاری قرآن یہ تو بہت بڑی نیکی, پھر تیرا نام کیوں نہیں اس فہرست میں؟ اللہ فرمائے گا نہیں, اس نے پڑھا اور پڑھایا, لیکن کیوں؟ تاکہ مجھے قاری اور علامہ اور فہامہ کہا جائے, مجھے حافظ صاحب کہا جائے, لوگ مجھے القاب دیں. یہ اس کی نیت تھی جو حاصل ہو چکی. اس حبوب الى النار, فرشتو اس کو پٹخو نیچے اور اس کی ٹانگیں پکڑ لو اور سر کے بل گھسیٹتے ہوئے, چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو. فامه هاویہ, اس دماغ کے بل, سر کے بل الٹا کر کے اس کو جہنم میں پٹخا جائے گا اور گرایا جائے گا. اور ام کا ایک معنی ماں ہے, ایک معنی ماں. جیسے ایک بچہ لاچار ہوتا ہے ماں کی طرف, آج یہ مجرم لاچار ہوں گے جہنم کی طرف. یہ جہنم کا گڑا جو ہے ان کے لیے ماں کی حیثیت رکھے گا, جس کے بغیر کچھ چارہ کار نہیں, جانا پڑے گا. جیسے ایک بچہ لاچار ہو کر اپنی ماں کے پاس جاتا ہے, دوڑتا ہے اور ماں اس کو سینے سے لگا لیتی ہے, اس طرح یہ جہنم کا گڑا اس میں لپکے گا, لاچار ہو کر لپکے گا اور یہ جہنم کا گڑا اسے اپنی آغوش میں لے لے گا. فامه هاویہ, یہ ہاویہ اس کا ٹھکانہ ہے. ہاویہ گڑے کو بولتے ہیں. کتنا عمیق گڑا ہے, کتنا کتنی گہرائی ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے, اچانک ایک دھماکے کی آواز سنی. صحابہ حیران, یہ دھماکہ کہاں سے آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے القا حجرا, ایک پتھر پھینکا تھا جہنم میں تاکہ جہنم کی گہرائی کو ناپا جا سکے. وہ جانتا ہے لیکن ہمیں بتانے کے لیے, اسے معلوم ہے جہنم کتنی گہری ہے, یہ گڑا کتنا گہرا ہے. ہمیں بتانے کے لیے یہ پتھر کب پھینکا تھا؟ آج سے 70 سال پہلے. 70 سال تک وہ جہنم, وہ پتھر جہنم میں جاتا رہا جاتا رہا, آج جا کر گرا ہے. اور یہ دھماکہ اس گرنے کی آواز. فامه هاویہ, یہ گڑا اس کا ٹھکانہ ہوگا. وما ادراک ما هي نار حامیہ, تم کیا جانو یہ ہاویہ کیا ہے, یہ گڑا کیا ہے؟ یہ نار حامیہ, یہ آگ ہے حامیہ, گرم. آگ تو گرم ہوتی ہے, پھر اس کو حامیہ کیوں کہا گیا؟ آگ تو گرم ہی ہوتی ہے, اس کا کام جلانا ہے, تو نار حامیہ کیوں کہا گیا؟ اس آگ کو گرم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس کی گرمی تمہاری دنیا کی آگ والی نہیں ہوگی, دنیا کی آگ والی نہیں ہوگی, یہ گرمی اور ہی طرح کی ہوگی. نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم, تمہاری دنیا کی آگ جو ہے جہنم کی آگ, اس سے 70 گنا زیادہ گرم. اس آگ کو برداشت کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے, تو وہ آگ کیسے برداشت ہوگی؟ نار حامیہ, انتہائی گرم آگ, دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ گرم. اشتقت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا, جہنم اللہ کے دربار میں شکوا کرے گی کہ یا اللہ میری آگ مجھے کھا رہی, اتنی گرمی, اتنی تیزی, اتنی حدت اور شدت, یہ آگ مجھے کھائے جا رہی. تب اللہ تعالی نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی, ایک سانس اندر کھینچے اور ایک سانس باہر نکالے. جب جہنم سانس باہر نکالتی ہے, یہ سال میں 2 سانسیں ہیں, جب باہر نکالتی ہے تو دنیا میں شدید ترین گرمی ہوتی, جب وہ سانس اندر لیتی ہے تو دنیا میں شدید ترین سردی ہوتی. تو جہنم مجھے کھائے جا رہی، یہ آگ مجھے کھائے جا رہی. تو اللہ رب العزت نے جہنم کو دو سانسیں لینے کی اجازت دے دی. نار حامیہ، یہ گرم آگ، دہکتی ہوئی آگ ٹھکانہ ہوگا. تو یہ منزل، یہ مرحلہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. ہم اعمال بجا لائیں لیکن اس طرح کہ جب یہ مرحلہ وزن اعمال کا ہے تو ہمارا اعمال نامہ بھاری ہو. اور بھاری ہونے کی یہ دو شرطیں ہیں، ہر نیکی اخلاص پر قائم ہو اور ہر نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل شروع کر دے، نیک عمل وہی ہے جس میں یہ دو چیزیں، اخلاص ہو اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع، تو ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا، حاویہ نہیں ہوگا، بلکہ جنات الفردوس ان کا ٹھکانہ ہوگا، جو سب سے بلند جنت اور سب سے خوبصورت جنت اور سب سے اونچی جنت ہے، جس کا چھت رحمان کا عرش ہوگا. اس جنت میں داخل ہونے والے کو اللہ کا پڑوس حاصل ہوگا. کرنا کیا ہے؟ ان الذین آمنوا، سچا ایمان، سچا عقیدہ، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل. نیک عمل کی یہ دو ہی شرائط، اخلاص کی حفاظت کے ساتھ ہو اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کی مطابقت کے ساتھ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل شروع کر دے، اخلاص کی حفاظت کے ساتھ اور سنت کی مطابقت کے ساتھ، رحمان ان کے لیے محبتیں بنائے گا، محبتیں دے گا، خود بھی محبت کرے گا، دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دے گا جو ایمان لا کر عمل صالح شروع کر دے. تو بتائیے کون سا ٹھکانا چاہیے؟ یہ سارے ابدی ٹھکانوں کا ذکر. تو اس سورہ مبارکہ میں یوم حساب کے اس اہم مرحلے کا تعارف ہے، جب اللہ میزان قائم کرے گا اور ہر بندے کو میزان کے پاس آنا ہوگا، اپنے اعمال تلوانے ہوں گے اور اپنے وزن کا خود مشاہدہ کرنا ہوگا. اللہ کی بندو، توحید باری تعالی اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے ساتھ تمسک، یہ سب سے زیادہ میزان کو بھاری کرنے والے عمل ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز ہمارے ہاں اس کا بڑا فقدان ہے، اور وہ اخلاق حسن ہے، اخلاقیات کا فقدان. اخلاق اچھے کر لو.
خیر یہ الارم ہے کہ بس کرو جاؤ اب یہاں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
چلے میں خود دعا کریں.